الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر توفیق دی کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ, صحت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. یہ باعث اجر و ثواب ہے. پھر اگر یہ نیت بھی کر لی جائے کہ کچھ دین سیکھنے کا موقع مل جائے تو نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب, بلکہ انشاءاللہ اس نیت کے حوالے سے ہدایت کا سامان بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ملے گا. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہو لکم عدو مبین, یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ ان خطبات جمعہ میں ہم اسلام کا ایک ہماگیر تصور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, کوڈ آف لائف ہے. اسلام کا آغاز ہوتا ہے بنیادی عقائد سے, چند حقائق کو ماننے سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو چند بنیادی حقائق کو ماننا پڑے گا. جیسے ہی وہ ان ایمانیات کو, عقائد کو, ان حقائق کو مانے گا وہ مسلمان قرار پائے گا. مسلمان کا مطلب اسلام قبول کرنے والا, مسلم, فرما بردار. تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. یہ دو آیات کریمہ ہیں سورۃ البقرہ کی جو بڑی عظمت والی آیات ہیں. ان کا تعارف بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے, لیکن موضوع ہے ایمانیات. یعنی ایمانیات, ان بنیادی ایمانیات کو ماننے کا نام عقائد, جن کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. میں چاہوں گا کہ ان دو آیات کا تھوڑا تعارف بھی ہو جائے تاکہ ترغیب ہو کہ ہم ان دو آیات کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے تو امت کے لیے جو عظیم تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئے، ان میں ایک بڑا تحفہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پانچ وقت باجنماز کا تحفہ، لیکن مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دعا ہے. ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شب معراج نازل ہوئی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، یعنی یہ دو آیات کریمہ زمین پر مکہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ معراج کی شب اللہ پاک نے تحفتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو بس گزارش یہی ہے کہ یہ پورا رکوع تین آیات پر مشتمل ہے، ان کو زبانی یاد کریں، اور زبانی یاد کر کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہی ان آیات کو پڑھ لیا جائے، خاص طور پر دو آیات کریمہ، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے، معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو رات کو سوتے ہیں اور سورۃ البقرہ کی یہ دو آیات پڑھ کے نہیں سوتے، یعنی اتنی عظمت والی توحید کے خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو نہ پڑھیں. تو کوشش کریں زبانی یاد کر لیں، بچوں کو یاد کرائیں، گھر والوں کو یاد کرائیں، سونے سے پہلے جو اعمال کرنے کے ہیں ان میں سے سورۃ البقرہ کی یہ دو آیات بھی پڑھنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب یہ آیات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دشمن ہمیں پڑھنے نہیں دیتا. دشمن کون ہے؟ شیطان. اور شیطان کا ایک مشین ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیل فون، موبائل فون. لہذا اس میں سارے دن کی کارگزاری تو ہم دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ میسج اور دنیا بھر، لیکن بہت میں نے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ ان آیات کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو کوشش کریں سونے سے پہلے ان آیات کا مطالعہ کر لیا جائے. اب آئیے ذرا ان آیات میں جو بات بیان ہوئی اس کو سمجھ لیجیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے ایمانیات سے، لہذا ان آیات کریمہ نے ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرہ کا بیان ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے، قبول کیا، تصدیق کی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کی، اس کلام پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے. لہذا کون سا کلام نازل ہوا نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اللہ کا کلام، کلام اللہ. اس کلام اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ خود نبی کریم. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے، تصدیق کی، قبول کیا رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام اس کلام پر، اس کلام کو جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے. یہی رک کر ایک خوشخبری سن لیجئے. میتھس کی ایکویشن ہوتی ہے، میتھس کا جب ایکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بریکٹ شروع کرتے ہیں اور بریکٹ کے اندر ایکویشن لکھتے ہیں، اور بلاخر جب ایکویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بریکٹ بند کر دیتے ہیں. جب اس بریکٹ کو ملٹی پلائی کرتے ہیں تو ایز اے ہول پورا کا پورا بریکٹ کاؤنٹ کیا جاتا. لہذا یہ بات اگر سمجھ میں آئی تو اب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو عظیم امت ہے، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے عظیم راہبر رہنما ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب قیامت تک جو مسلمان مومن اس اللہ کے کلام پر ایمان لائے گا وہ بھی اس مقدس جماعت کا حصہ ہے. قیامت تک جو مسلمان بھی اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھے گا وہ اس مقدس محترم جماعت کا حصہ ہے جس کے راہبر اور رہنما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس عظمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں. کل آمن باللہ, اب ایمانیات کی تفصیل آ رہی ہے. کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی, وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی, اور انہوں نے کہا کہ ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے, یعنی تمام رسولوں کو مانتے. وقالوا سمعنا واطعنا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا, سنا اور مانا. غفرانک ربنا, اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں. وإليك المصير, اور تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے, پلٹنا ہے. یہ بظاہر ایک آیت مبارکہ ہے لیکن اس میں ایمانیات کا بیان آیا, اور یہ وہ ایمانیات ہیں جن کو مانے بغیر کوئی شک مسلمان نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلی حقیقت جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے. اس ایمان کو ایمان باللہ یا توحید باری تعالیٰ کہتے ہیں. پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب انسان رہتے ہیں. ان 8 ارب میں سے تقریباً 2.25 ارب انسان مسلمان ہیں الحمدللہ, جو اللہ کو رب مانتے ہیں توحید کے ساتھ, وحدہ لا شریک کے ساتھ, وحدانیت کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں. ورنہ مذہب تو سب سے بڑا کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے. 2 ارب سے زیادہ لوگ دنیا میں عیسائی ہیں, لیکن عیسائیوں کے عقیدے میں بدترین شرک موجود ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, جو شرک فی ذات میں بدترین شرک کہا جا سکتا. ہندو 1 ارب سے زیادہ اگر دنیا میں ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں بت پرستی کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم ان لوگوں میں, ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اللہ کو وحدانیت کے ساتھ, وحدہ لا شریک مانتے ہیں. پھر دوسرا ایمان, ایمان بے رسالت ہے. ایمان بے رسالت کے دل میں فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان ضروری ہے. لہذا تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے. 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, جو سب کے سب ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دے رہے. ایمان بھی رسالت میں فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے, تمام فرشتوں کو ماننا ضروری ہے. لیکن ان تمام میں 4 مشہور و معروف ہیں, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام. ان کی ذمہ داریاں بھی سب کے سب ڈیفائن ہیں. پھر کتابیں بھی بے شمار ہو سکتی ہیں, لیکن 4 مشہور و معروف کتابیں ہیں جن میں تورات, زبور, انجیل اور قرآن حکیم, 4 معروف ہیں. لیکن ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, کب کس کو کس دور میں کون سی کتاب دی گئی اللہ جانتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث سے صرف 4 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو معروف بھی ہیں, مشہور بھی ہیں. پھر تیسرا ایمان جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے, آخرت کے دن پر ایمان, اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد کی زندگی, بلیف ان ہیئر آفٹر. زندگی جو دنیا کی زندگی ختم ہوگی, قیامت آئے گی, اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس پر ایمان. تو انشاءاللہ ایک ایک کا تجزیہ کر لیتے ہیں. سب سے بنیادی ایمان, ایمان باللہ. قرآن حکیم میں 2/3 قرآن, 2/3 آف قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے. اور دو تہائی قرآن میں ایمانیات کا تذکرہ، ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالآخرہ. یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں جو قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں آپ کو ملیں گے. پھر ان ایمانیات میں بھی اہم ترین ایمان اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی وحدانیت پر ایمان لانا. اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے چار الفاظ جیسے ہی کہے اللہ کو محبوب، اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو الہ مان لیا، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. بقول پیارا شعر ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور فارسی میں اقبال کہتا ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اس کے تقاضے کیا ہیں. لہذا آئیے جانتے ہیں سب سے پہلا توحید کا تقاضا کیا ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو وحدانیت کے ساتھ مانا جائے، وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کو اس کائنات کا رب مانا جائے. رب کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ سب سے پہلا تعارف تو اللہ پاک رب ہی کا فرماتا ہے. تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس کا جو رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں مالک کو، پروردگار کو، پالنہار کو، سسٹینر کو، کریئٹر کو، تخلیق کرنے والا، روزی روٹی دینے والا، حفاظت کرنے والا. لہذا قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ پاک. سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے، کیا جی چاہتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسے انسان ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا تصور کیا، اس رب کائنات کا، اس سے ملنے کا اظہار، خواہش، جذبہ؟ برا نہیں منائیے، اکثر اب اس طرح ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا؟ یہ نماز ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا. کیا احساس بھی ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے، رب کے سامنے کھڑے، رب کائنات کے سامنے؟ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. نماز میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیا شعوری طور پر بھی ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ؟ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے، پھر وہی سوال پوچھیں، کیا ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ رب ہم سے کلام کرے، ہم سے بات کرے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، کلام اللہ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے. تو اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا اللہ سے شدید محبت. اچھا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ تو خود بخود یہ تقاضا بنتا ہے کہ اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم مانا جائے. تمام باتیں مانی جائیں یا کچھ باتیں مان لیں، کچھ نہ مانیں؟ یہ رویہ ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا آپ کو، یہودیوں کا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے نقشہ کھینچا کہ وہ قرآن کے وہ اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. آیت مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے, پڑھ لیتے ہیں. خطاب یہود سے ہے لیکن بظاہر یہ خطاب ہم سے بھی لگتا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ, تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تم میں سے یہ کام کرے, یعنی بعض باتیں مانے بعض نہ مانے. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, مگر یہ کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا اللہ سے محبت, اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت پوری زندگی میں. اگر بعض باتیں مان کر بعض نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی. 6 ستمبر 1965 الحمدللہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, کی جانی چاہیے, ڈیفنس ڈے آف پاکستان. پاکستانی افواج نے جانیں قربان کی, پاکستانی قوم نے ایک نیشن کے طور پر ایک قوم کے طور پر ڈیفنس کیا الحمدللہ. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے 6 ستمبر 1965 کو کیا ہوا تھا. ہمارے ملک میں عجیب معاملہ ہے, چھٹی دے دیتے ہیں. شاہ لطیف کی چھٹی, اس کی چھٹی, فلاں کی چھٹی, چھٹی سے بچے نے سونا ہے, صبح فجر پڑھنی انہیں, ساری رات جاگ کر سارا دن سوئے گا, اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے چھٹی دن کی, سیلیبریٹ کرے. آج بہت اچھا موقع ہے کہ بھائی 6 ستمبر کو چھٹی نہیں دی انسٹیٹیوشن میں, ڈیفنس ڈے کے منایا جائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن 16 دسمبر 1971 بھی تو یاد کرنا چاہیے. جیسے 6 ستمبر 1965 اہم دن ہے ہماری تاریخ کا, اس سے زیادہ بدترین دن 16 دسمبر 1971 بھی تو ہے. تو بعض باتیں تو ہم مان رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں. 16 دسمبر 1971 کو کیا ہوا تھا کہ اتنا بڑا عذاب کا کوڑا ہمارے سر پہ پڑا. سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے, تفکر کی بات ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے پاکستان لیا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ ہے وہ نعرہ, جذبہ, موٹیویشن فورس جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جمع کر کر, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. قائد اعظم نے کیا فرمایا, علامہ اقبال نے کیا فرمایا, لیاقت علی خان کیا فرما گئے, سب نے کہا ہم پاکستان اس لیے لینا چاہتے ہیں یہاں پر اسلام کے اصول مساوات, حریت, عدل کے مطابق اسلامی نظام نافذ کریں. یہی مقصد تھا. کہاں ہے وہ اسلامی نظام, کہاں ہے وہ سوشل جسٹس, کہاں ہے وہ رب کا نظام. رب نے تو سود 1400 سال پہلے حرام کیا, آپ کا کانسٹیٹیوشن 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس کو حرام قرار دیتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں بھی سود حرام ہے اور قرآن و حدیث میں بھی سود حرام ہے. آپ کے ملک میں سود چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, دھڑلنے کے ساتھ. قرآن حکیم کہتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, پوری آیت ہی سن لیجئے شاید کوئی احساس ہو جائے ہمیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچا ہے, ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو. اور سود نہیں چھوڑنے تو کیا ہو, بولیں بھائی, مومن نہیں ہو باقی جو کچھ بھی ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اگر ایسا نہیں کرتے, سود نہیں چھوڑتے, تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کان کھول کر سن لو, ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ. سورۃ البقرہ خود پڑھ لیجئے. اللہ سے محبت ہے, بے انتہا محبت ہے. تسبیح پڑھتا ہوں, استغفر اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. پورا نظام باغیانہ, عدالت کا نظام اللہ کی حاکمیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے 12 مارچ 1949 کو کہ ہم
اللہ کو سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونلی، قرارداد مقاصد، کیا آپ کی عدالتیں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں؟ کیا ہماری پارلیمنٹ اللہ کے احکامات کے مطابق قانون سازی کر رہی ہے؟ کیا ہمارے بزنس انسٹیٹیوٹ کیا اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، پورے کے پورے مسلمان ہیں، ادخلوا فی سلم کافہ. لہذا اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کا حکم پوری زندگی میں، پوری زندگی میں، آل اسپیئرز آف لائف میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہے ہیں کوچا و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے اسلامی تعلیمات کا ایک لفظ میں اگر بات کی جائے وہ ہے عدل، جسٹس، سوشل جسٹس، معاشی عدل. کہاں ہے وہ عدل پاکستان میں؟ تو معلوم یہ چلا کہ صرف عقائد ہی نہیں، کچھ عمل بھی کر کے دکھانا ہوگا. اللہ کو وحدانیت کے ساتھ ماننے کا نام پوری زندگی میں اللہ کے تمام احکامات کو مانا جائے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین جو تمہیں دیا ہے اس کو قائم کرو، اس کے مطابق نظام زندگی بناؤ اور اس میں تفرقہ نہ کرو. پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس کی بقا سلامتی بھی اسلام کے ساتھ وابستہ. جب ایک قوم کی حیثیت میں، یقین کیجئے قوم کی حیثیت میں، 16 ستمبر 1965 کو ایک قوم تھی، ایک نیشن تھی، جذبہ تھا، فوج آگے لڑ رہی تھی، ان کو بیک اپ کرنے والے عوام تھے. میرے محلے میں تو ایک بزرگ رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے خود لڑی ہے وہ جنگ، جب بکا خان آیا اور فلاں خان آ کر بتا کے گیا اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس، قوم نے، نوجوانوں نے اپنے سینے پر گرنیڈ باندھ کر توپوں کا اور ٹینکوں کا مقابلہ کیا. وہ نیشن تھی، کہاں ہے وہ نیشن؟ 71 میں نیشن نہیں تھی، بنگالی قومیت، پنجابی قومیت، بلوچی قومیت، فلاں قومیت کی بنیاد پر اسکیٹرڈ ہو گئے، اور جو وعدے ہم نے کیے تھے پورے نہیں کیے. نتیجتاً عذاب کا پہلا کوڑا ہمارے سر پر پڑا بنگلہ دیش، بنگالی قومیت کی بنیاد پر. اور اب برا نہیں منائیے گا، اب اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے خدا نہ خواستہ کئی ٹکڑے ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. بی ایل اے والے جو کر رہے ہیں ابھی، اب تو سوشل میڈیا آپ کے سامنے، بلوچ لبریشن آرمی، پختونستان کا کیا حال ہے، سندھو دیش کن کن مقاصد کے تحت، کراچی کا نوجوان کتنا اسکیٹرڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، یہ سب ہمارے سامنے، یہ آتش فشاں ہیں. اگر ہم نے اس ملک میں اسلام نافذ نہیں کیا، اسلام سے وفاداری نہیں کی، اسلام کے مطابق اپنی سیاست، معیشت، معاشرت، خاندان، تعلیمی نظام نہیں کیا، تو اس ملک کے بقا کا کوئی جواز باقی نہیں. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، یہ ملک باقی نہیں رہے گا. بہرحال ہمیں تو پوری امید ہے یہ باقی بھی رہے گا انشاءاللہ، اور اسلامی ریاست بھی بنے گا. نعیم صدیقی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہم. 27 شب کو جو ملک اللہ پاک نے عطا فرمایا، کوئی شک ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے؟ شب جمعہ، 27 شب، رمضان المبارک کی عظیم رات، اس رات کو اللہ پاک نے ایک نہیں دو پاکستان عطا فرمایا. ہم نے کہا تھا اللہ پاکستان عطا فرما، ہم تیرے دیے ہوئے ملک میں اسلام نافذ کریں گے. اللہ پاک نے ایک نہیں دو پاکستان عطا فرمایا. تو اب اس ملک کی بقا صرف اس کتاب کے ساتھ ہے بھائی، پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہے بس، اور کوئی نظریہ اس ملک کو، پاکستان کو باقی نہیں رکھ سکتا سوائے اسلام کے. لہذا آئیے اللہ پاک سے وعدہ کریں کہ کم از کم جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے وہاں تو اسلام نافذ کریں. اس 6 کے وجود پر ہمارا اختیار ہے یا نہیں؟ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو مولوی صاحب فجر کی اذان میں دو لفظ اور بھی استعمال کرتے ہیں، کون سے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. کتنے لوگ فجر کی نماز میں جماعت میں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، لٹمٹ ٹیسٹ، کتنا ایمان ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے مرحوم، وہ ایمان جو فجر کی نماز میں بستر سے اٹھا کر مسجد نہ لا سکے وہ جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ تو آئیے اللہ پاک سے وعدہ کریں جہاں ہمارا اختیار ہے اپنے وجود پر، اپنے گھر میں، اپنے بزنس پر، وہاں اللہ کا دین نافذ کریں گے انشاءاللہ. کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، معافی مانگیے اللہ پاک سے، اللہ معاف فرمائے گا. اور مل جل کر ایک اسلامی نظام کے قیام کے لیے اس ملک میں جد و جہد کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں. اللہ پاک ہماری کوششوں میں برکت دے گا انشاءاللہ. پاکستان اسلامی ریاست بنے گا مکمل، اور پوری دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یو ہیو ٹو لیڈ دا ورلڈ. پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے تو کم از کم آغاز کیجئے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.